الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوه صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی احترام کے قابل عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں اور عزیز دوستو, بیان کا ایک سلسلہ اس سال رمضان کے بعد شروع کیا گیا کہ اس امت کا جو سرمایہ ہے وہ ہمارا جوان اور نوجوان طبقہ ہے, اس لیے ہم سب کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ان کی سوچ درست ہو, ان کی عادتیں درست ہو, وہ اپنی زندگی کی قیمت کو سمجھیں, اس کی حفاظت کریں. تو جوانوں سے متعلق جو موضوعات ہیں اس پر خطبات کا سلسلہ چل رہا ہے, لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں کہ سب سے ہی متعلق ہیں, ہر عمر کے لوگوں سے متعلق ہے, اس لیے سب کے فائدے کی چیز ہے. تو آج جو موضوع ہے وہ ہے اسلام میں کھیل کود کے بارے میں کیا تعلیمات ملتی ہیں, تفریح کے بارے میں. تو تفریح کا انسان کی زندگی میں بھی خاص مقام ہے, اور اسلام دین فطرت ہے تو دین فطرت میں بھی تفریح کی اہمیت ہے. تفریح کے معنی ہے فرحت حاصل کرنا, خوشی حاصل کرنا. انسان کو خوشی اور فرحت ملتی ہے تبھی اس کی قوتیں اللہ نے جو دی ہیں وہ حرکت میں آتی ہیں. مایوس ہے آدمی, اداس ہے, تھکا ہوا ہے, تو اس کی قوتیں دب جاتی ہیں. تو وقتاً فوقتاً آدمی کو تازگی کی ضرورت ہوتی ہے, ہر کچھ محنت کے بعد تازگی کی ضرورت ہوتی ہے, اس لیے انسان کے مزاج میں تفریح کی طلب ہے, اور اسی وجہ سے اسلام میں اس کی اہمیت بھی ہے, اس کو حاصل کرنا. اس کے بغیر آدمی اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال نہیں کر سکتا. تفریح کا ایک سب سے بڑا ذریعہ تو یہ ہے کہ آدمی اگر زندگی کا مقصد سمجھا ہوا ہے اور خود کو نیک بنانے اور انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے کام کو اپنا کام سمجھا ہوا ہے, تو اس راستے میں جب جب کامیابی ملے گی فرحت ملے گی. جب بھی عبادت کرے گا فرحت ملے گی, جب بھی کوئی نیکی اپنے اندر آئے گی فرحت ملے گی, جب بھی کوئی نیکی کرے گا فرحت ملے گی, بشاشت ملے گی, جب بھی کوئی اللہ کا بندہ اس کو دین کی طرف متوجہ کرے گا تو اس کو فرحت ملے گی. تو سب سے بڑی فرحت کا تو سامان یہ ہے, اللہ کو راضی کرنا اپنی نیکیوں سے اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا. اور ایک فرحت کا بڑا سامان ہے ایمان والوں سے اور اپنے آس پاس والوں سے محبت کا پرجوش تعلق رکھنا, اپنے ملنے جائے جلنے والوں سے, اہل تعلق سے خیر خواہی کا, محبت کا تعلق رکھے آدمی اور محبت والے اعمال کرتا رہے, اس سے بھی بہت دلی خوشی ہوگی. اب اس کے علاوہ اور جو چیزیں ہیں اس میں کھیل کود ہے, کھیل کود سے بھی فرحت حاصل ہوتی ہے. ہر عمر کے کھیل الگ ہیں اور ہر علاقے کے کھیل الگ ہیں, تو یہ کھیل انسانوں کی ضرورت ہیں. خاص طور پہ جو بچے ہوتے ہیں ان کو تو کھیلوں سے بہت دلچسپی ہوتی ہے, وہ فطری ہے. کیوں؟ ان کے جسم کو مضبوط ہونا ہے اور نشو نما پانا ہے, جسم کی طاقتیں ان کی پروان چڑھنا ہے. اس کے لیے وہ جو حرکت نہیں کریں گے, وہ کھیلیں گے کودیں گے نہیں, تو پھر آگے نہیں بڑھے گا جسم. اس لیے اللہ نے ان کی طبیعت میں ڈالا ہے کہ وہ خوب کھیلتے ہیں. بعض لوگ جو ہے یہ سوچ کے کہ یہ غافل کرنے والی چیز ہے، بچوں کو ڈھانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، کھیلنے نہیں دیتے، یہ بات غلط ہے۔ بچوں کو کھیلنے پر آمادہ کرنا چاہیے اور کھیلنے پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ البتہ کوئی غلطی ہو رہی ہے، بہت زیادہ انہماک ہو رہا ہے، تو اس کو اس حد تک روک سکتے ہیں، مگر کھیل تو ان کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ بچہ کھیل کھیل میں زندگی سیکھتا ہے، زندگی کیا ہے، زندگی کے اصول کیا ہیں، سب سے مل جل کے جینے کا طریقہ کیا ہے وہ سیکھتا ہے، اس کی جو ضد ہے وہ ختم ہوتی ہے کھیل سے، صبر آتا ہے، نظم و ضبط اور ڈسپلن طبیعت کے اندر آتا ہے، جرأت آتی ہے، ہمت آتی ہے، اور زندگی میں جیتنے کا جذبہ آتا ہے۔ کھیل جیتتے جیتتے اس کو ہر کام میں جیتنے کا جذبہ ڈیولپ ہوتا ہے اس کے اندر، اور مسابقت کا جذبہ آتا ہے کہ دوسروں سے ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ مسابقت کا جذبہ بہت ضروری ہے انسان میں، دین میں بھی دنیا میں بھی، دوسروں سے آگے بڑھنے کا جذبہ، بغیر تکبر کے، بغیر حسد جلن کے، بغیر دوسروں کی ناقدری کے، دوسروں سے آگے بڑھنے کا جذبہ رہنا چاہیے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ کے روکتے نہیں تھے، خوش ہوتے تھے، کھیلتے تھے، بعد آپ بچے دوڑ کے بھاگ کے آتے تھے، حضور پہ سوار ہو جاتے تھے، اسے چمٹا لیتے تھے، جو پہلے آیا اس کو جو ہے بوسا دیتے تھے۔ صحابہ کا بھی یہ معمول تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہا تھا نماز جمعہ کے لیے، تو صحابہ کرام بہت پہلے نکلتے تھے جمعہ کے لیے، تو راستے میں ایک لڑکا بھی ساتھ ہو گیا، وہ بھی نماز کے لیے آنے لگا ساتھ میں، تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ جاؤ کھیلو تم ابھی، تو بولنے کا مطلب تھا کہ ابھی تو نماز کے لیے کافی دیر ہے، تم کھیلو۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں ابھی سے آ کے بیٹھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک، اس کو اجازت دے دی۔ اب یہ جو نوجوانی ہے نا، نوجوانی میں بھی کھیل کا بڑا طاقتور جذبہ ہوتا ہے، یہ بھی انسان کی بڑی فطری ضرورت ہے۔ نوجوانی میں چونکہ جسم میں طاقت بہت ہوتی ہے، تو وہ طاقت جو ہے مچلتی رہتی ہے، وہ طاقت اظہار چاہتی ہے۔ انسان میں جو جلال ہے، انسان کے اندر جو غالب ہونے کی جو طبیعت ہے، انسان میں فتح پانے کی جو طبیعت ہے، اس سے ہی انسان ہے۔ تو یہ جوانی میں یہ جلال، یہ جوش، یہ جذبہ، یہ چھا جانے کی کیفیت، یہ انسان کو مچلاتی رہتی ہے۔ تو یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کھیلوں میں، خوب جم کے کھیلے گا تو اس کے اندر کا جلال بڑھے گا، اس کے اندر کی قوت کا ظہور ہوگا، اس کی قوت حرکت میں آئے گی۔ اس لیے نوجوانوں میں بھی بہت جذبہ ہوتا ہے، بہت جم کے کھیلنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں انسان کے نشو نما کے لیے، زندگی کے لیے ضروری ہے، قوموں کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ لیکن کھیل میں ایسا منہمک ہو جانا، ایسا کھو جانا کہ بس کھیل ہی کھیل ذہن میں رہے، اس سے ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ زندگی کے جو اونچے مقاصد ہیں جس کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اللہ نے کھیلنے کی طرف نہیں بھیجا، اللہ نے تو بہت جو بھی صلاحیت دی ہے کام کے لیے دی ہے۔ زندگی کے ایک ایک دن کا ہمارے پاس مقصد ہے، اعلیٰ مقاصد ہیں، وہ اوجھل ہو جاتے ہیں اگر کھیل کا بہت زیادہ موڈ بن گیا، جذبہ بن گیا۔ اس لیے کھیلنا تو خوب چاہیے، جم کے کھیلنا چاہیے، نہیں کثرت کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں، کیفیت کے اعتبار سے جم کے کھیلنا چاہیے، لیکن کنٹرول میں رکھے آدمی اپنے آپ کو، غفلت نہ آنے پائے، وہ چیز طبیعت پہ چھا نہ جائے۔ اس لیے کہ یہ قرآن مجید کا مستقل موضوع ہے، لہو و لعب، کہ جو انسان کافر ہیں، غافل ہیں، لاعلم ہیں، ان کے اندر لہو و لعب ہے، کھیل کود، زندگی کو انہوں نے کھیل کود سمجھ لیا، کھیل کود بنا لیا۔ یہ قرآن بار بار کہتا ہے، انہوں نے زندگی کو کھیل کود بنا لیا۔ ہم نے اس کائنات کو کھیل کے لیے نہیں پیدا کیا، ہما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم کوئی کھیل نہیں کھیل رہے ہیں۔ جیسے ہمارے بھارت کے لوگ بولتے ہیں یہ لیلا ہے، بھگوان کی لیلا ہے، وہ سمجھتے ہیں وہ بھی ایک کھیل کھیل رہا ہے، تو فلسفے ان کا اصل مذہب تو نہیں ہے، وہ مختلف فلسفے ہیں ادھر ادھر کے۔ تو یہ کھیلنی ہے، دنیا کھیلنی ہے، ہماری زندگی کھیلنی ہے. اس واسطے قرآن مجید میں لہو اور لائف کو بہت ٹوکا گیا. آدمی غافل ہو کے مست رہ رہا ہے، کھیل میں ہے، کود میں ہے، تماشوں میں. کئی جگہ آیتیں آپ کو ملیں گی. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کھیل کی باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ لا کے کھیل کی باتیں جو ہے پھیلاتے ہیں، کھیل کی چیزیں جو ہے وہ بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں، ناسمجھی کی وجہ سے، بغیر علم کی وجہ سے. وہ چاہتے ہیں لوگوں کو کھیل میں مست کر دیں اور اس کے ذریعے سے حق سے ان کو ہٹا دیں. قرآن سے مقابلہ کرنے کے لیے جب قرآن جو ہے مدینے میں، مکے میں پیش کیا جانے لگا، لوگ تھوڑا سنجیدگی کی طرف آنے لگے، تو بعض کفار نے سوچا کہ کیا کرنا چاہیے، اب لوگوں پہ اثر ہو رہا ہے قرآن کا، تو انہوں نے پلان بنایا کہ خوب کھیل کود کو عام کرو، باندیوں کو بلاؤ، گانے بجانے کے پروگرام کرو، تاکہ لوگ ادھر سے ہٹ کے ادھر متوجہ ہو جائیں. سورۃ لقمان میں فرمایا، اور فرمایا قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ. اے نبی، لوگوں سے کہیے، مومنوں سے کہیے کہ اللہ کے پاس جو چیز ہے وہ کھیل سے بہت اچھی ہے اور تمہاری تجارتوں سے بہت اچھی ہے. تو اللہ کے پاس جو چیز ہے اس کو حاصل کرنے کی دھن میں رہو، کھیل کود میں حد سے زیادہ مت رہو. سورہ جمعہ میں فرمایا، اور فرمایا فذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون. جو کفار جو ہے سنجیدہ باتوں اور دین کی باتوں، حق کی باتوں سے مقابلہ کرتے تھے، تو ان کے بارے میں فرمایا اے نبی ان کو چھوڑ دو، یہ ایسے ہی بس کھیل میں کود میں مست شغل میں رہنے دو ان کو، ایک دن اللہ سے ملاقات کریں گے تب پتہ چلے گا، تب پتہ چلے گا حساب جب ہوگا. آج کل کے دور کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے کہ آزمائش، کہ آج کل کے دور میں یورپ نے، یورپی فلسفے نے کھیل کو زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد بنایا. پوری دنیا میں حکومتیں بہت زیادہ پیسہ کھیل پہ خرچ کر رہی ہیں، کھیل کو بہت اہمیت دی گئی اور اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں بیان کرتے ہیں. قوموں نے اس کو اپنی عزت کا مسئلہ بنایا ہوا ہے کھیلوں کو، اور کھلاڑی کی اتنی عظمت ہے کھلاڑیوں کی پوری دنیا میں، جیسے زندگی کے مقاصد میں سے ایک ہے کھیل. بھائی ایک آدمی کرکٹر بن گیا تو کیا ملا دنیا کو، کیا فائدہ ہے کرکٹر سے؟ لیکن کرکٹر کو سب جو ہے سر پہ بٹھا رہے ہیں، پوری دنیا وقت نکال کے دیکھ رہی ہے اس کھیل کو جس سے کچھ حاصل نہیں، کوئی فائدہ نہیں، نہ ذہنی نہ علمی نہ جسمانی، کوئی فائدہ نہیں، سب مل کے دیکھ رہے ہیں اور کروڑوں انسان دیکھتے جا رہے ہیں. تو کھیل کو ایک مقصد بنا لیا، کیونکہ ان کے سامنے زندگی کا مقصد ہی نہیں ہے، تو وہ کھانا پینا کھیلنا عیش کرنا اس کو مقصد بنایا ہوا ہے، پوری طاقتیں اسی میں لگا رہے ہیں، اس کو خوب امپروو کر رہے ہیں. تو اس زمانے کا ایک فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے، بہت زیادہ اس کو غلبہ ہو گیا. جبکہ اللہ رسول جو سکھاتے ہیں زندگی با مقصد ہے، ایک با مقصد زندگی میں، ایک کھیل کود والی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے، دونوں کا مزاج الگ ہے ایک دم. مسلمان کے دل میں چونکہ عقیدہ ہے آخرت کا، یہ زندگی اصل عیش کی جگہ یہ ہے ہی نہیں، عیش و عشرت کی جگہ تو جنت ہے، یہ زندگی تو صرف کام کی ہے، یہاں تھوڑی بہت تفریح اس لیے کی جاتی ہے تاکہ جسم پھر سے تازہ ہو کے اپنے مقصد کے کام میں لگے. زندگی کا مقصد تفریح کو بنا لینا، کھیل کو بنا لینا، یہ تصور ہی نہیں. ایک ایک منٹ کا حساب ہو رہا ہے، ایک ایک پیسے کا حساب ہو رہا ہے، ایک ایک صلاحیت کا لکھا جا رہا ہے، اس کا حساب ہونے والا ہے. تو جب زندگی اتنی بامقصد ہے ایک ایک منٹ، تو کیسے آدمی سب چھوڑ کے کھیلے گا؟ یہی جو ذوق ہے، مثال ہمارے پورے خلفائے راشدین کی زندگی میں ملتی ہے، کہ ہر وقت ان کے اوپر آخرت کی فکر طاری رہتی تھی، آخرت کی تیاری کرنا ہے. ہر زمانے کے نیک مسلمان جو سلف صالحین گزرے ہیں، سب کے دماغ پہ غلبہ رہتا تھا کہ آخرت میں جواب دینا. تو کفار اور فساق کی جو زندگی رہی ہے وہ ہے کھیل کود کی، اور اہل ایمان کی زندگی وہ ہے فکر مندی کی ہے. اور قرآن مجید میں خاص طور پہ جہاں پر مومنوں کی پوری زندگی کو مختصر کر کے ان کی صفات کو صرف چار پانچ جملوں میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، وہاں یہ فرمایا ہے سورہ مومنون کے شروع میں کہ والذین ہم عن اللغو معرضون، کہ مومن وہ ہیں جو بیکار کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ہر لغو چیز سے مومن اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اور جہنمیوں کے بارے میں ہے، جب جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تم کو جہنم میں گھسایا، کیا چیز ذریعہ بنی، تو وہ بولیں گے لم نکو من المسلین، ہم اللہ کی طرف توجہ نہیں رکھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکو نطعم المسکین، ہم انسانوں پہ پیسہ خرچ نہیں کرتے تھے، غریبوں کو ہم مدد نہیں کرتے تھے. اور تیسرا کیا بتا رہے ہیں، وہ کنہ نخوض مع الخائضین، اور غفلت والوں میں بیٹھ کے ہم بھی خوب ہانکتے تھے. تیسرا جہنم میں جانے کا سبب لہو لائف، کھیل کود، بہت زیادہ انجوائے کرنا لائف کو، وہ جہنم میں جانے کا سبب ہے. تو فرمایا والذین ہم عن اللغو معرضون، مومن وہ ہیں جو ہر بیکار کام سے، ہر بیکار مشغولیت سے اپنا دامن بچاتے ہیں. بہرحال جوانی میں کھیل سے لگاؤ ہوتا ہے اور اس سے فرحت بھی حاصل ہوتی ہے، اس لیے بالکل جوانوں کو رات دن پڑھنے میں یا رات دن بزنس میں یا رات دن ایسی فکروں میں نہیں رہنا چاہیے کہ ان کو کھیل کا موقع ہی نہ ملے. سبھی لوگوں کو ایسا رہنا چاہیے، ہر انسان کی زندگی میں کچھ وقت ہونا چاہیے جسم کو فرحت پہنچانے کا، وہ جسم کا حق ہے، لیکن خاص طور پہ جوان ابھی تک جو ہیں وہ وقت نکالیں کھیل کے واسطے. البتہ کھیل جو ہوں بامقصد ہوں، مفید ہوں، اسلام کا جو اصول، کھیل سے کوئی مقصد ہو اور اس سے فائدہ ہو. تو پسندیدہ کھیل جو احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کل شیئن یلہو بہ الرجل باطل، کہ ہر وہ چیز جس سے آدمی غافل ہو جائے وہ باطل ہے، اپنے مقصد سے غافل ہو جائے، زندگی کے مقصد سے غافل، ہر ایسی چیز وہ باطل ہے، غلط ہے وہ. الا رمیتم بقوسہ وتادیبہ فرسہ وملاعبتہ امراتہ، ہاں تین کام ہیں کہ وہ غلط نہیں ہیں، صحیح ہیں. فرمایا ایک ہے اپنی کمان سے تیر اندازی کرنا، اور دوسرا ہے اپنے گھوڑے کو ٹریننگ دینا، اس کی مشق میں اضافے کے لیے اس کو دوڑاتے رہنا، اس میں مشغول رہنا، اور ہے اپنی بیوی سے لطف کی باتیں کرنا، کھیل کرنا، جو بھی کھیل ہے. تو فرمایا یہ تین کام فإنهن من الحق، یہ حق ہے، یہ باطل نہیں، یہ حق کا حصہ ہے. تو اس کے اندر اللہ کے نبی نے تین کھیلوں کو پسند کیا، ایک ہے تیر اندازی، اور دوسرا ہے گھوڑے سواری، اور تیسرا ہے گھر کے گھر والوں سے دلچسپی کے ساتھ گفتگو کرنا اور لطف کے کام کرنا. اور ایک حدیث ہے اس میں چار باتوں کا ذکر ہے، کل شیئن لیس من ذکر اللہ لہون ولعبن، ہر وہ چیز جس کا اللہ کی یاد سے تعلق نہیں ہے، جس میں اللہ یاد نہیں رہتے، جس میں پڑھ کے آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے، تو وہ لہو لعب ہے، ہر ایسی چیز جس میں پڑھ کے آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے. الا ان یکون اربع، البتہ چار کام ہیں وہ اس میں نہیں آتے ہیں، ملاعبت الرجل امراتہ، آدمی کا اپنی بیوی سے اچھی وقت گزاری کرنا، وہ تادیب الرجل فرسہ، اور آدمی کا اپنے گھوڑے کو مشق کرنا، ٹریننگ دلانا، وہ مشی الرجل بین الغرزین، اور آدمی کا دو نشانوں کے بیچ میں چلنا، دوڑ لگانا، چلنا دوڑ کے مقابلے پیدل، وہ تعلیم الرجلی السباحتا، اور آدمی کا تیرنا سیکھنا اور سکھانا، جامعہ صغیر کی روایت ہے. تو ان حدیثوں کی روشنی میں معلوم، پہلا پسندیدہ نمبر ایک پہ جو کھیل ہے وہ نشانہ بازی کا ہے، وہ تو سپاہیانہ زندگی تو بھول ہی گئے ہم لوگ، مومن کی زندگی سپاہیانہ ہوتی ہے، غلامی میں رہتے 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 سمجھ گئے کہ غلامی ہی ہمارا کام ہے. اس واسطے کوئی طاقت کا کام کرنا نہیں، کوئی سپاہیانہ زندگی گزارنا نہیں، بس بالکل پھل پھلے، کوئی ایک پھونکے تو مر جائے. نازک بننے کی چکر ہے نوجوانوں کی، سمجھے، لڑکیوں جیسے بننے کی چکر ہے. مومن کی زندگی سخت کوشی کی ہونی چاہیے، سادگی کی ہونی چاہیے، سپاہیانہ ہونی چاہیے. پوری زندگی میں ہر جگہ کام آئے گی یہ چیز، فرائض ادا کر سکے گا آدمی. تو ایسی چیزیں جو سپاہیانہ ذوق کی ہے اس کو بالکل ہم لوگ حرام سمجھے ہوئے ہیں، یہ غلط ہے. تو پہلے نمبر پہ سب سے زیادہ جو فضائل آئے ہیں احادیث میں، ترغیب آئی ہے، وہ نشانہ بازی ہے، تیر اندازی نشانہ بازی ہے. اس سے پہلے کہ ایک بیان میں عرض کیا گیا تھا کہ ہمارے جو ہم وطن ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں تیر اندازی سیکھ رہے ہیں. آر ایس ایس کا خاص پروگرام طلبہ کو ان کے اسکولوں میں بہت اہتمام سے سکھاتے ہیں، اور بعض طلبہ کے بہت سارے اسکولوں میں ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ کے تیر کمانے ان کے پاس، طلبہ جو استعمال کر رہے ہیں اچھے اسکولوں کے اندر. اور باضابطہ ان کے جو مالدار لوگ ہیں وہ فنڈ دیتے ہیں کہ بھائی اتنے اسکولوں میں بچوں کو تیر اندازی سکھائیے. تو تیر اندازی سکھانے سے صرف تیر چلانا ہی نہیں آتا، ایک الگ جذبہ ہی پیدا ہو جاتا ہے انسان، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کا جذبہ بدل جاتا ہے، اس کے اندر فاتحانہ مزاج آتا ہے، اس کے اندر سے ڈر نکل جاتا ہے، ہیبت نکل جاتی ہے. ہر چیز کی ایک نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے. اور اس سے پہلے عرض کیا گیا کہ ہندوستان میں تیر سیکھنا سکھانا سب کھیل میں آتا ہے. آپ چاہے جتنے تیر کمان گھر میں رکھیے، آپ اپنے پاس سیکھیے، اپنے محلے میں کھولیے، حکومت سے اجازت بھی لینے کی ضرورت نہیں، کھیل میں شمار ہے اس کا ہمارے ہندوستان کے دستور کے اعتبار سے. لیکن میرے خیال سے وہ اتنا بیان ہونے کے باوجود بھی کسی ایک نے بھی شروع نہیں کیا ہوگا، اس لیے کہ آگے بڑھنے کی امنگ ہی نہیں ہے، جینے کی امنگ ہی نہیں ہے، باوقار زندگی کی امنگ ہی نہیں ہے، بس جی رہے ہیں، بس ڈھکیل رہی زندگی جا رہے ہیں. اور میں نے بتایا بھی تھا کہ ہمارے یہی محلے میں اس کے ماہر ترین استاد آپ کے اسی مسجد کے مصلی ہیں اور یہیں رہتے ہیں، آپ کو پتہ مل جائے گا، جن سے مختلف لوگ سکھا رہے ہیں اپنے اپنے کالجوں میں، آر ایس ایس والے بلا کے ان سے سکھا رہے ہیں، ہم لوگ سیکھ نہیں رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا، طبیعت ہی بدل جائے گی اور آڑے وقتوں میں کام آئے گی وہ چیز، بڑے بڑے مجموعوں کو قابو کرنے میں کام آئے گی دور سے. پھر بدن میں پھرتی آتی ہے، اس سے اعصاب میں پختگی آتی ہے، اور آدمی کی نظر جو ہے توجہ جو جمتی ہے، جو توجہ جو جمنے کی چیز ہے، تیر نشانے پہ لگانا کوئی بھی نشانے کی جو چیز ہے وہ صرف ہتھیار ہی نہیں ہے بلکہ کانسنٹریشن جب آتا ہے جس آدمی کے ذہن میں تو ہر کام کو مضبوطی سے کرنے کی طبیعت بنتی ہے. جو کاروبار کر رہا ہے جم کے کرے گا، جو کام کرے گا جم کے کرے گا، کیوں، اس کی توجہ بن گئی. تو لائف میں بھی اس کا فائدہ ہوگا. اب تو اللہ کرے کسی کے دل پہ اثر ہو، سیکھیے بھائی، اجازت ہے، خوب سیکھیے. اور باقاعدہ قرآن مجید میں حکم ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ حق کے دشمنوں کے لیے تم سے جتنی ہو سکے اتنی قوت تیار کرو. تو یہاں جو لفظ قوت آیا ہے، قوت تیار کرو، اس کی تشریح حضور نے خود فرمائی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ قوت سے مراد رمی ہے، نشانہ بازی ہے. پورے اللہ حکم دے رہے مسلمانوں کو، نشانہ بازی ہونی چاہیے تمہارے اندر، حکم ہے باضابطہ. اور فرمایا ایک تیر تین آدمیوں کو جنت میں پہنچاتا ہے، ایک تیر سے تین انسانوں کو جنت ملتی ہے. اگر نیت یہ ہے کہ بھائی وقت ضرورت کھیل نہیں بنایا ہوا ہے، وقت ضرورت انسانوں کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، امت کی حفاظت کے لیے استعمال کروں گا، یہ نیت ہے، تو تیر بنانے والا وہ بھی جنت میں جائے گا، تیر پھینکنے والا وہ بھی جنت میں جائے گا، اور اٹھا اٹھا کے تیر انداز کو تیر دینے والا وہ بھی جنت میں جائے گا. ایک تیر تینوں کو جنت میں لے جاتا ہے فرمایا. دوسرا کھیل جو حضور نے بہت پسند فرمایا ہے وہ ہے سواری کی مشق. ایک زمانے تک دنیا میں ابھی بھی گھوڑوں کی بہت ہے، تو گھوڑ سواری کی فضیلت کی بہت حدیث ہے. تو یہ اسلام کی دوسری پسند ہے، کہ آدمی گھوڑ سواری میں ماہر بنے. پھر کب دنیا میں کیا حالات ہوتے معلوم نہیں, گھوڑا قیامت تک کام آنے والی چیز ہے, یہ مت سمجھو چلا گیا دور, کب کیا دور آنے والا ہے پتہ نہیں. اور پھر جو ہے گھوڑ سواری سے پورے بدن کی ورزش ہوتی ہے, تو وہ بھاگتا ہے نا تو پورے کل پردے ہمارے ٹھیک ہو جاتے ہیں, اور اس سے جو ہے مہارت پیدا ہوتی ہے, ہمت پیدا ہوتی ہے, حوصلہ بلند ہوتا ہے, بہت اعلیٰ صفات پیدا ہوتی ہے. بکریاں چرانے سے طبیعت میں عاجزی آتی ہے, اونٹ چرانے والوں کے اندر بولتے ہیں کینہ آتا ہے, گھوڑا چلانے سے اگر تربیت نہ ہو تو تکبر آتا ہے, اور اگر تربیت ہو تو حوصلہ بڑھتا. گھوڑی کی اپنی ایک چال ہے, گھوڑے کی ایک شان ہے, وہ شان جو ہے گھوڑا چلانے والے میں بھی آتی ہے, بلند حوصلہ وہ پیدا ہوتا ہے, اعلیٰ صفات پیدا ہوتی ہیں اس سے. یہ سب چیزیں کرنے سے زندگی میں کچھ جوانی آتی ہے. ہمیشہ پیسہ پریشانی پریشانی پریشانی, کچھ وقت نکال کے آدمی کو اپنے ولولوں کو تازہ کرنا چاہیے. تو گھوڑوں کا تذکرہ زیادہ ہے, لیکن ہر وہ سواری مراد ہے جو مقابلوں میں کام آ سکتی ہے. کبھی کچھ مقابلوں کی نوعیت آ گئی تو اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. ایسی ہر سواری میں مہارت حاصل کرنا وہ کھیل بہت پسند ہے, کھیل کا کھیل ہے, اور وقت ضرورت جو ہے حفاظت ہے اس میں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا, کتنی فضیلت ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے بھی اللہ کے راستے میں استعمال کرنے کی نیت سے گھوڑا باندھ کے رکھا, اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے, اللہ کے وعدوں کی تصدیق کرتے ہوئے, تو وہ گھوڑا جتنا دانہ کھائے گا, جتنا پانی پیے گا, اور وہ گھوڑا جتنا گوبر اور لیت کرے گا پیشاب, وہ سب اعمال نامے میں تولا جائے گا قیامت میں. اس کی گھوڑے کی لیت تولی جائے گی. فرما رہے اعمال نامے میں جہاں نماز روزہ تولا جائے گا اس میں گھوڑے کی لیت تول کے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے. ایسی اللہ کے نبی نے ترغیب دی. تو گھوڑا بھی اور ایسی سواریاں جو جنگی مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں, مشکل حالات میں کام آ سکتی ہیں, ان میں ماہر ہونا چاہیے. اور ایک چیز جو جس کی فضیلت ہے وہ ہے تیراکی کی مشق کرنا, تیرنا ہو تو یہ بھی بہترین جسمانی ورزش ہے. یہ آدمی کی اپنی بھی صحت اچھی بنے گی, اور کبھی سیلاب آ گیا, کہیں کچھ نالے چل گئے, کچھ ہو گیا, کوئی گر گیا پانی میں, تو جان بچانے میں بھی کام آئے گا. آدمی اپنی بھی بچا سکتا ہے, دوسروں کو بھی بچا سکتا ہے, بہت بڑی چیز ہے جان بچانا. تو جامع صغیر کی روایت ہے, مومن کا بہترین کھیل تیراکی ہے, اور عورت کا بہترین کھیل سوت کاٹنا ہے, روئی کاٹنا. تو اس زمانے میں روئی کا ہی بنتے تھے کپڑے, تو اس سے جو ہے ورزش کی ورزش ہو جاتی تھی, اور پیسہ کا پیسہ آتا تھا. تو ایسا کھیل اسلام چاہتا ہے کہ بھائی جسم بھی آپ کا بنے اور مقصد بھی آپ کا پورا ہو. اور صحابہ کرام سے تیراکی کے مقابلے ثابت ہیں, تیراکی میں مقابلہ کرتے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حالت احرام میں تھا, دیکھو کب بھی کر عام حالات کے علاوہ حالت احرام میں تھا, حج کا لباس پہنے ہوئے احرام کی حالت میں ہیں. حضرت عمر نے کہا چلو آؤ ڈبکی لگانے کا مقابلہ کریں گے تم اور میں, کون دیر تک ڈبکی لگاتے ہیں تاکہ معلوم ہو تمہارا سانس بڑا ہے یا میرا سانس بڑا. تو حضرت عمر فاروق جو ہمیشہ آخرت کی فکر میں رہتے تھے, نماز پڑھاتے تھے تو آخری صف تک رونے کی آواز آتی تھی, ہمیشہ امت کی فکر میں رہتے تھے, مگر کھیل سے غافل نہیں ہے, تیرنے سے غافل نہیں ہے, اور بولے کہ ڈبکی کا مقابلہ کریں گے. اور ایک چیز کا تذکرہ جو ابھی پچھلی حدیث میں گزرا, پیدل دوڑنا, اپنی عمر کے حساب سے جتنی رفتار سے دوڑ سکتے ہیں دوڑنا, وہ بھی صحت کو بنانے کا ایک طریقہ ہے. اور پورے ڈاکٹرز اور اطباء اس پہ متفق ہیں کہ چلنے سے دوڑنے سے صحت کو فائدہ ہوتا ہے, سستی دور ہوتی ہے. حضرت سلمہ بن اقوا مشہور صحابی ہیں, کوئی ایسا مست ایسا دوڑتے تھے کہ گھوڑے کو پیچھا کر دیتے, جنگوں میں بہت کام آتی تھی ان کی صلاحیت. تو کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے حضور کے ساتھ, ایک انصاری نوجوان بھی اس میں تھا, وہ جو ہے دوڑنے میں کسی کو پار ہونے نہیں دیتا تھا. تو سفر سے جب مدینہ آ رہے تھے واپس, تو اس نے چیلنج کیا پورے لشکر میں کہ کون ہے جو مدینہ میرے سے پہلے مدینہ پہنچنا دوڑ کے. چیلنج کیا اس نے. لوگوں نے کہا کہ بس تم سب کو چیلنج کر رہے ہو, اس میں ایک سے ایک نیک لوگ ہیں, اس میں سنجیدہ لوگ ہیں, تم سب کے سامنے چیلنج کر رہے ہو, کون ہے جو مدینہ تک دوڑ میں میرے سے مقابلہ کرے. تو یہ سلمہ بن عقبہ نے حضور سے اجازت دی, حضور یہ اگر آپ اجازت دیں تو میں مقابلہ کر لوں گا. پھر انہوں نے مقابلے میں حصہ لیا اور جیت گئے ان سے. ایک حضرت عمر فاروق اور حضرت زبیر بن عوام, دونوں بھی عشر مبشرہ میں سے, تو دونوں نے جو ہے دوڑ کا مقابلہ کیا تو زبیر بن عوام جیت گئے. تو ان کو اتنی خوشی ہوئی, انہوں نے کہا رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا, اللہ کی قسم کھا گیا, رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا. حضرت عمر کے بعد دل میں تو رہتی بات, انہوں نے تھوڑے دن انتظار کیا, پھر اس کے بعد پھر مقابلہ تیاری کی ہوگی, پھر مقابلہ ہوا تو حضرت عمر جیت گئے اور چیخ کے کہا رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا. ہم لوگ یہ سب ایکٹیویٹیز ہے, ہمارے پاس دینداری کا مطلب بالکل ایسے شریف بن جانا, کسی کام پہ نہیں رہنا. یہ دیکھیے یہ دونوں بھی عشر مبشرہ ہیں, یہ لوگ عمر کے بڑے حصے میں ہی کھیل رہے ہیں. دوڑ جو چل رہی ان کی یہ کوئی 40 سال کے اندر کی بات نہیں ہے, 50 سال کے اوپر کے حصے ہیں, مگر طبیعتوں میں کیسی جولانی ہے, دوڑ کے مقابلے کر رہے ہیں. تو دینداری, سنجیدگی, تعلیم یافتہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی بالکل برائلر مرغی بن گیا, جسم کی طرف توجہ نہیں دے رہا, کھیل کود سے دلچسپی نہیں. اور ایک کھیل جس کا آپ نے تذکرہ بھی سنا, بیوی کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا اور اس سے فرحت حاصل کرنا. اور ایک چیز جو ملتی ہے صحابہ اور حضور کی زندگی میں, تفریح طوا کے لیے اچھے اشعار سننا, فرصت میں اچھے شعر سننا سنانا. حضرت عمرو بن شریت کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تمہیں امیہ بن ابی سلط کے اشعار یاد ہے کیا؟ جاہلیت کا ایک شاعر تھا, معیاری شاعری ہوتی تھی. تو حضور نے پوچھا امیہ بن ابی سلط کے اشعار یاد ہے تم کو؟ کہا یاد ہے, چلو سنا. تو انہوں نے ایک سنایا تو حضور نے فرمایا واہ 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 واہ, اور ایک سنا. پھر وہ سنایا تو پھر واہ واہ, اور ایک سنا. تو کہتے ہیں کہ حضور نے فرمائش کر کے 100 شعر مجھ سے سن. تو یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ دلی. یہ شعر شاعری بہت ضروری ہے صاحب, انسان کا مائنڈ ذرا صحیح رہنے کے واسطے, دماغ میں نزاکت پیدا ہونے کے لیے اور فکر گہری ہونے کے لیے اور جذبات کی تربیت کے لیے ہر زبان کا ادب بہت ضروری ہوتا, اور ادب کے اندر شاعری ہے. اپنی زبان کی شاعری آپ کو نہیں آتی تو آپ اپنی زبان کو ہی نہیں سمجھے ابھی, بلکہ آپ کے دماغ کو سوچنا ہی نہیں آیا ابھی. انسان کی فکر میں جو نزاکتیں ہیں وہ آپ ابھی سیکھے ہی نہیں. سب ادھر ادھر کے میڈیم پڑھ کے کسی کو بات کرنے نہیں آتا, اچھے اشعار اچھے محاورے ہے ہی نہیں زبانوں پر. یہ آپ اچھی لائف گزارنا چاہ رہے ہیں, اسٹینڈرڈ سوچ بنانا چاہ رہے ہیں, تو آپ کو شعر شاعری آنی چاہیے. اور ہمارے پاس علامہ اقبال کا ذخیرہ اتنا زبردست ہے, وہ ہر تعلیم یافتہ آدمی کو دیوان کے دیوان یاد ہونا چاہیے. پھر دیکھو آپ کے سوچنے کے انداز میں جذبات میں کیسی نزاکت پیدا ہوتی ہے. پہلے ایسا معمول تھا مسلمانوں میں, ایک زمانے تک صدیوں تک فتوح الشام نام کی جو ہے ایک شاعری, وہ سب یاد رہتی تھی سب کو, عورتوں کو گھر میں یاد ہوتی تھی. اس کے اندر پوری فتوحات کے تذکرے وغیرہ. ایسے ہی مسدس حالی ایک گزری ہے, وہ بھی بہت زمانے تک لوگوں کو یاد رہتی تھی. ہر تعلیم یافتہ آدمی اس کو یاد رکھنا ضروری سمجھتا. تو ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے اب گونگا بن کے رہنا ہے, مزدور کی طرح جینا ہے, تو نہ شاعری کی ضرورت ہے نہ کچھ بھی, لیکن ایک پرلطف زندگی گزارنا ہے, جیسے اللہ نے انسان کو جیسی صلاحیتیں دی ہے ویسی زندگی گزارنا ہے, تو ہماری اپنی زبان کی شاعری میں اچھا ذوق ہونا چاہیے. آپ سب انشاءاللہ بنائیں گے آپ لوگ ذوق, محفلیں رکھیے ادھر ادھر کی پر, اچھے شعر والوں کو بلا کے اپنے گھروں میں محفل رکھیے. ہر خوشی کے موقع پر ذوق بنے گا بچوں کا بھی آپ کا بھی. اب چند منٹ جو آج موجودہ دور میں جو کھیل چل رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ معروف اور مقبول پسندیدہ کرکٹ کھیل چل رہا ہے آج کل. لیکن یہ کھیل ایسا ہے, ایک تو مہنگا ہے بہت, اور دوسرا بہت ٹائم کھا جاتا ہے. بہت وقت لیتا ہے. اور ٹیسٹ ہوتے تھے پہلے 5-5 دن کا ٹیسٹ, ساری دنیا والے بیٹھ کے حولے بن کے سنتے تھے, اور 5 دن ٹیسٹ چلنے کے بعد بھی رزلٹ نہیں آتا, پھر اس میں اکثر ڈرا ہو جاتا, پھر وہ کھیل کا مزہ ہی کیا ہے سر. اور پھر کرکٹ میں اصل کھلاڑی دو ہی رہتے, ایک پھینکنے والا ایک مارنے والا, باقی کے پورے دیوانوں کے ساتھ تکتے رہتے, سب وہ دونوں کا سپورٹ دینا سب مل کے, صرف دو ہی کھیلتے رہتے ہیں, باقی یا تو وہ ویلین میں بیٹھے ہوئے انتظار کرتے رہتے ہیں, بعض وقت ان کی باری آنے سے پہلے کھیل ختم ہو جاتا, اور کچھ فیلڈنگ کے نام پہ دھوپ میں پریشان حال بیچارے وقت گزارتے رہتے ہیں. پھر بعد میں ون ڈے ہوا, اس کے بعد پھر اور کچھ اور بھی کچھ اختصار آج کل ہوا ہے شاید, لیکن بیسیکلی یہ کھیل فائدہ کچھ نہیں, اور وقت ضائع پیسہ ضائع. وہ شیطان ایسی چیزوں کو خوب پھیلاتا کہ لوگ بزی ہونا مگر ان کو کچھ ملنا نہیں. اہل باطل ہیں, پھیلانے والے کون ہیں, سب یہود و نصارہ, پوری انسانیت کو ضائع کرنا چاہتے ہیں لوگ, تو ایسے کھیل کو انہوں نے بہت پھیلایا. بعض ریاستوں میں علماء نے اس کو حرام قرار دے دیا, ایسے جو اس میں لوگ انہماک, چونکہ لمبا چلتا رہتا ہے تو نمازیں چلی جاتی ہیں, اور اس میں ایسا لگ جاتے ہیں کہ اپنے جو حقوق ادا نہیں کرتے لوگ, تو بہرحال یہ بہت اچھا کھیل نہیں ہے, خراب کھیل ہے. البتہ ہاکی ہے, فٹ بال ہے, والی بال ہے, لان ٹینس ہے, بیڈمنٹن ہے, ٹیبل ٹینس ہے, اس میں اس کے مقابلے میں تھوڑا پیسہ بھی کم ہے, وقت بھی کم لگتا ہے, اور جسمانی ورزش اچھی ہو جاتی ہے اس کے اندر, یہ دوسرے کھیلوں کے اندر, اور تمام کھلاڑیوں کو برابر مزہ لینے کا موقع ہے یہ دوسرے کھیلوں کے اندر, سب مزہ لیتے ہیں, سب کو فائدہ ہوتا ہے, اور گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کھیلنے پر اچھی خاصی تفریح ہو جاتی ہے. یہ دوسرے جو کھیل ہیں آپ گھنٹہ بھر کھیل لو, جسم آپ کا فائدہ اٹھا لے گا, ورزش ہو جائے گی اچھی. کوئی چاہے تو مغرب اور عصر کے بیچ میں بھی یہ کھیل کھیل سکتا ہے, اسی میں نمٹ جائے گا, اور اچھی خاصی جسم کو جتنی ضرورت ہے اتنی حرکت ہو جائے گی, ورزش ہو جائے گی. البتہ سارے کھیلوں میں ہم کو ذرا سطر کا خیال رکھنا چاہیے, یہ نہیں کہ جھانگا پہن کے کھیل رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی چڈیاں پہن کے کھیل رہے ہیں, سطر کا, مرد ہیں تو مرد کا پورا سطر چھپنا چاہیے. اور ایک بہت مفید چیز جو ہے وہ ہے مارشل آرٹس ہیں, جو دفاعی کھیل ہیں, اپنا دفاع کرنے کے, اس کا کھیلنا تو ان دنوں میں اب میرے خیال سے فرض ہو گیا, اس کا سیکھنا موجودہ حالات میں شاید فرض ہو گیا. میں چونکہ فقیہ نہیں ہوں, اصول فقہ پہ ماہر نہیں, اس لیے فتویٰ نہیں دے سکتا, لیکن شاید اب فرض ہو گیا. اس کے مقابلے میں جو بیکار کے کھیل ہیں اس کو روکا اللہ نے, جیسے چوسر ہے, نرد کا کھیل ہے, وہ جو ڈالتے ہیں ٹکڑے جو ڈال کے کھیلتے ہیں, اور شطرنج ہے, اس کی ممانعت جو ہے احادیث میں آئی ہے, صحابہ سے بھی آئی ہے احادیث سے بھی آئی ہے. شطرنج کے چوسر کے بارے میں تو راست احادیث میں منع ہے, اور شطرنج کے بارے میں صحابہ کے اقوال ہیں, اور صحابہ نے حضور سے سنی کے کہا ہے, اپنی طرف سے تھوڑی کہا ہوگا. اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ کے پاس اور بعض ائمہ کے پاس منع ہے شطرنج کھیلنا. ایسی کھیل ہے کبوتر بازی, بہت تھا پہلے مسلمانوں میں, لکھنؤ والے اسی میں فنا ہو گئے, خلیل خان فاختے اڑاتے رہ گئے, اور جو ہے حکومت چلی گئی, عزت چلی گئی. تو کبوتر بازی اس کو حضور نے بڑے سخت الفاظ میں منع کیا ہے. اب کبوتروں کے کھیل میں ایک آدمی کبوتر دیکھتا ہوا جا رہا ہے اس کو, تو حضور نے فرمایا ایک شیطان ہے اور دوسرے شیطان کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے, وہ جو کبوتر ہے اس کو بھی حضور نے شیطان کہا, اور یہ جو جا رہا ہے اس کو بھی شیطان کہا. بیکار کا کھیل ہے, تو مسند احمد میں ہے. اب اس میں کیا آتا ہے, دوسروں کا کبوتر پکڑنے کا ایک آئٹم رہتا ہے, تو یہ تو غضب ہو گیا ہے, یعنی دوسروں کے مال پہ قبضہ کرنا ہو گیا ہے, اور یہ ایسی مشغولیت ہے کہ نماز اس سے تلف ہو جاتی ہے, حقوق لوگوں کے تلف ہو جاتے ہیں, اور چھتوں پہ چڑھ جاتے ہیں. یہ بھی کھیل ایسا ہی ہے, پتنگ کا کھیل بھی بالکل ایسا ہی ہے, چھتوں پہ چڑھتے ہیں, جس کی وجہ سے بے پردگی ہو جاتی ہے, پڑوسیوں کو تکلیف ہو جاتی ہے, اور اسلام میں کسی کو تکلیف دینا حرام ہے, اور پھر جان بھی جاتی ہے یہ پتنگ میں, تو ایسا بیکار کا کھیل ہے. کتنے ہر سیزن میں کچھ بچے مر جاتے ہیں, معذور ہو جاتے ہیں. البتہ اپنے بچوں کے لیے کوئی گھر میں کبوتر پال رہے ہیں یا کوئی بھی پرندہ پال رہے ہیں تو جائز ہے, یہ کھیل ناجائز ہے, مگر پرندے اگر پال رہے ہیں تو جائز ہے, مگر شرط یہ ہے کہ وہ جو پنجرا ہے رکھنے کی جگہ کشادہ ہونا چاہیے, اس کو ذرا اڑنے کی جگہ ملنا چاہیے پرندے کو اگر ہم پال رہے ہیں تو، اور اس کی غذا کا، اس کے کھانے کا، پانی کا پورا انتظام ہونا چاہیے. اسی اور ایک ایسی چیز ہے مرغ بازی، مرغوں کی لڑائی، بٹیروں کی لڑائی، بازوں میں کہیں بیلوں کے کھیل ہوتے ہیں، عربوں میں اونٹوں کے کھیل ہوتے ہیں، کیا کیا کھیل ہوتے ہیں، جانوروں سے کھیلنا، ان کو کھیل میں لگانا ان سے، تو یہ بھی ناجائز ہے کیونکہ ایسے کھیلوں میں اکثر جوا بھی ہوتا ہے ساتھ میں، تو جوے کی وجہ سے بھی اور نماز قضا ہو جاتی ہے. اس کے بارے میں اس لیے صاف حدیث ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التحریش بین البہائم، کہ جانوروں میں مقابلے کرانا، یہ جانور تو بیچارہ سمجھدار نہیں ہے، وہ خوشی سے تو کوئی تھوڑی کھیل کھیلے گا، آپ اس کو جو ہے زبردستی کریں گے، اس کو تکلیف پہنچائیں گے، اس لیے جائز نہیں ہے. بہرحال اصول کی بات یہ ہے کہ ہر ایسا کھیل، اب نئے نئے کھیل آگے ہوں گے آپ لوگوں کے علم میں ہوں گے، ہر ایسا کھیل جس سے صحت کو فائدہ ہو اور کوئی اچھی صلاحیت بنے ساتھ میں وہ جائز ہے. شرط یہ ہے کہ غفلت نہیں ہونا، وہ کھیل اتنا لمبا نہیں ہونا کہ نمازوں کا وقت آ رہا ہے احساس نہیں ہو رہا ہے اور آدمی اپنے گھر والوں سے، اپنے کاموں سے غافل ہو رہا ہے. شارٹ کھیل ہونا چاہیے تفریح کے واسطے، تو غفلت پیدا نہ ہو، وقت زیادہ ضائع نہ ہو، ایسے کھیل جائز ہیں، باقی کھیل ناجائز ہیں. اب یہ کھیلوں میں اگر ہم اب نیک لوگوں کے ساتھ کھیلنے کا معمول بنائیں تو اس سے دین میں بھی ترقی ہوگی، نیکوں میں جو محبت بڑھے گی اس سے اپنے دین میں بھی، تعلق معاملہ میں بھی ترقی ہوگی اور بہت فضائل ہیں اس کے. تو سب احباب سے گزارش ہے، رات دن کمائی کی اور مسائل کی پریشانی ایسا دماغ پہ غالب مت کیجئے کہ آپ کی زندگی کا مزہ ہی چلا جائے. کھیل کا کوئی سیٹ اپ بنائیے سب لوگ اپنی عمر کے حساب سے، خاص طور پہ جوانوں سے گزارش ہے کہ جب کھیلیں جم کے کھیلیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جینے کی امنگ عطا فرمائے اور جینے کے اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.